قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين اللہ تعالیٰ اس میں قرآن مجید کے مقام کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ نے اتارا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی ہدایت کا لیکن اس کی ہدایت اسی وقت ہو سکتی جب اس کو مانا جائے تسلیم کیا جائے اور جہاں تک مانے جانے کی بات ہے تسلیم کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے قرآن مجید خود جو اس میں طاقت ہے اور جو اس کی تاثیر ہے وہ اتنی ہے کہ اس کو نہ ماننا ممکن ہی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جو سمجھنے کی اور اثر لینے کی جو خصوصیات عطا کی ہیں اس کے لحاظ سے قرآن پورا اس منطبق ہوتا ہے اور جیسے کہ معلوم ہے کہ جو بھی دنیا میں پیش آتا ہے انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے اس کائنات میں پیش آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اس کے حکم سے پیش آتا ہے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی ابسن نہیں ہے یعنی باریک سے باریک چیز بھی جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصلحت رکھی ہے کوئی حکمت رکھی ہے کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی چیز آپ لے لیں اب یہ حشرات الارض ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے جسم کے انداز مختلف ہیں ان کے عمل کے انداز مختلف ہیں ہمارے سمجھ آتا ہے کہ یہ ان کا مزاج ہے ان کی طبیعت ہے لیکن کیڑوں کے اندر بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور یوں ہی ابسن نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے حکمت کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ہمیں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ بیکار ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ہر چیز کا فائدہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ نے جو مرض پیدا کیے ہیں ان کی دوائیں رکھی ہیں اب انسان پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی اور دوسری مخلوقات پر اس طرح کی ذمہ داری نہیں ڈالی دوسری مخلوقات یہ ہیں جو خود سے کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں کر سکتی ان کو جس طرح بنا دیا گیا ہے اس طرح وہ کر رہی ہیں جانور ہیں کوئی ان کا کام نہیں بیٹھے رہیں گے کھاتے رہیں گے ان بس کھانے کا ان کا ہے بس کھانے کے شوق میں رہیں گے وہ بس کچھ کھائیں گے نہ کھائیں گے تو کھانے کے طلب میں رہیں گے اور ان کو کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان ان کو استعمال کریں انسانوں کی ساری ضروریات اللہ نے اس دنیا میں رکھ دی ہیں مختلف شکلوں میں رکھ دی ہیں جس بات کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز اللہ نے اس زمین میں رکھ دی ہے اب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور علم دیا ہے. علم عقل وہ دو ذریعے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے. علم یہ ہے کہ معلوم کر لے, معلوم کرنے کے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ معلوم کر لے کیا کیا ہے, کیا اور کس چیز سے کیا چیز بنتی ہے, کیسے بنتی ہے, یہ معلوم کر سکتا ہے. یہ غور کر کے اور تجربہ کر کے معلوم کر سکتا ہے اور پھر اس سے اپنی ضرورت کے مطابق عمل لا سکتا ہے. اور عقل یہ ہے کہ کس کام کو کس طرح کیا جائے اور کس کام اور کس چیز میں کیا منفعت ہے, کیا مضرت ہے, ان چیزوں کو سمجھنا یہ عقل کا کام ہے. تو عقل اور علم دو ذریعے سے انسان کا سارا نظام چل رہا ہے, سارا تمدن چل رہا ہے, یہ ساری ترقیات چل رہی ہیں علم عقل کے ذریعے سے. لیکن انسان کا علم جو ہے وہ خود اپنی کوشش سے حاصل کردہ علم ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کے لیے ان کو معلوم کرنا ناممکن نہیں ہے, کوشش کر کے معلوم کر سکتا ہے, لیکن بہت سا علم ایسا ہے کہ جو انسان خود نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے کہ جو کچھ علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے خواص خمسہ سے حاصل کرتا ہے, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر یا چھو کر. تو اب جو چیزیں اس کے خواص خمسہ کے باہر کی ہیں وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ مثلاً موت کے بعد کیا ہوگا انسان آج تک پتہ نہیں چلا, سارے تمدن کے باوجود چاند تک چلے جائیں گے سب کچھ, لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بالکل اس میں جاہل, بالکل جاہل اور جاہل رہیں گے. اس لیے کہ یہ غیب کا علم ہے, وہ علم ہے جو اللہ نے انسانی حواس میں نہیں رکھا, انسانی حواس کو نہیں جان سکتے. اسی طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا, مرنے کے بعد برزخ ہے, اس کے بعد آخرت ہے, یہ کوئی سی انسان اپنے اس سے نہیں معلوم کر سکتا اپنے حواس کو سمجھا کے. اس میں وہ محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بتا دے گا اتنا ہی انسان کو معلوم ہوگا. اور ایک علم وہ ایک علم وہ ہے کہ انسان اپنا حواس خمسہ حاصل کرتا ہے, دوسرا علم وہ ہے جو حواس خمسہ نہیں آتا. حواس خمسہ والا علم وہ ہے جو انسان کو بچاتا ہے, ایک انسان نے تجربہ کیا دوسرے کو بتا دیا, آدمی اپنی معلومات کو دوسری معلومات کو دے دیتا ہے, اس طرح انسان کی معلومات جمع ہوتی جاتی ہیں اور اسے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ معلومات اللہ دیتا ہے, تو یہ انسان کی بتائی معلومات ظاہر ہے کتنی ہی سچی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بتائی معلومات اس سے زیادہ سچی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بتائی کہ کہیں لکھی ہوئی ہوں آپ پڑھ لیں جا کر, نہیں, اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتائی. فرشتہ ظاہر ہے فرشتہ فرشتہ ہے, وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا. اور نبی جو ہیں وہ ان کو دنیا نے دیکھ لیا, وہ اپنی پوری شروع کی زندگی جو ان کی نبوت سے پہلے گزری 40 سال تک لوگوں نے دیکھا ان کو کتنے سچے, کتنے سمجھدار اور کتنے نیک, ساری چیزیں لوگوں نے دیکھ لی. اس کے بعد اگر وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, کوئی بات کہتے ہیں, تو اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ان کی ہر بات کو تو آپ امنہ و صدق کہیں گے, اس لیے کہ ان سے زیادہ سچا آپ نے پایا نہیں. آپ نے حواس خمسہ سے اپنی معلومات کے ذریعے جتنا معلوم کیا, نبی سے زیادہ سچا کوئی ان کو نظر نہیں آیا. یعنی وہ بے اختیار ہو کر انہوں نے آپ کو سعودی قومی کا خطاب دے دیا تھا, سچا آدمی, سچا آدمی, ان کو سچا آدمی ان کا خطاب پڑ گیا تھا, سچا آدمی اور امانت دار آدمی, امانت دار بھی اور سچا. امانت داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آدمی اپنی ضرورت کے لیے دھوکہ دے کر فائدہ اٹھا لیتا ہے اور غلط یعنی خود بوٹ کرتا ہے. آپ کو سچا بھی کہا اور ہمارا دار بھی کہا, یہ سب نے طے کر دیا سب نے تجربے سے. تو آپ اگر ایک بات کہتے ہیں آپ کی ہر بات تو آپ مانیں گے, اس لیے کہ آپ سچے ہیں, سچوں کی بات مانتے ہیں. جو آپ ان باتوں کو کہتے ہیں جو آپ کے حواس خمسہ میں نہیں آتے, جس کو آپ نہیں معلوم کر سکتے, تو اس کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ یہ تو آپ کی معلومات آپ کے حد سے آگے کی چیز ہے, لیکن کون کہہ رہا ہے؟ سچا آدمی کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہم کو وہ معلومات دی جو غیب کی معلومات ہیں, ان کو ماننا چاہیے. जो वो बातें मानते हैं, इसीलिए आपने जब कोई जगहों पर खड़े होकर वास कहा तो आपने फरमाया कोई सफा बिल्कुल शहर के अंदर है। फरमाया कि ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इधर से जिधर मैं देख रहा हूँ, पीछे की तरफ देख रहा हूँ, तो लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए, दुश्मन आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो तुम मानोगे नहीं मानोगे? क्या जरूर मानेंगे, इसलिए कि हम नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। क्या तो हम तुमको बताते हैं कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी आएगी और वहां तुम्हें ये पेश आएगी। कितनी सही मिसाल आपने लेना दी, और क्या बातें करते हो तुम, इसलिए तुमने हमको जमा किया। लेकिन ये कि आप सच्चे आदमी और ऐसी बात कह रहे हैं जो आप खुद नहीं मालूम कर सकते, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं उसको? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ऐसा बनाया सल्लम के मुताल्लिक, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपको अल्लाह ने आपकी 40 साल जिंदगी के अंदर लोगों को दिखा दिया कि आप नहायत सच्चे, बात के पक्के अमानतदार हैं, आपसे कोई धोखा नहीं हो सकता, आपकी तरफ से कोई धोखा नहीं हो सकता, आपकी तरफ से कोई गलत बात नहीं हो सकती। इस पर जब पूरी तरह लोग यकीन कर गए, 40 साल की मुद्दत बहुत सकती, तब अल्लाह ताला ने आपसे कहलवाया ये गैब की बात और ईमान की बात। और फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम के जरिए से, और कलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, इसको जब मालूम अल्लाह का कलाम है तो उसके बाद सोचने की बात ही नहीं, इसको मान लेना चाहिए। लेकिन ये कि अल्लाह का कलाम है, इसको मानना, एक तो ये कि कलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं कि ये हम अल्लाह का कलाम हमारे पास ही आया है, हम तुमको मुंतकिल करते हैं। जैसे आप किसी से कहें कि फला ने ये बात कही है, हम आपको पहुंचाते हैं ये बात, आप मान लेंगे? आम जिंदगी की मालूमात मामले में हम दूसरे की बात मान लेते हैं आसानी से। हमसे कोई कहे कि भाई उधर न जाना, वहाँ कोई जानवर बैठा हुआ है खतरनाक, तो आप नहीं जाएंगे, हालांकि वो शख्स जरूरी नहीं कि सच्चा हो। आम आदमी की बात हम मान लेंगे डर के मारे, हो सकता है ये बात सही कह रहा हो। और फिर वो कह रहा है कि जो इसकी सच्चाई पर और इसकी जानदारी पर आप यकीन कर चुके हैं, वो कह रहा है कि हमारे पास ये कलाम आया है, अल्लाह की तरफ से कलाम आया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको काफ़ी नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने एक तो ये इंतज़ाम किया कि ये कौम उम्मी होने के साथ साथ कलाम के मामले में, यानी अल्फाज और इबारत और बात करने के मामले में बहुत बहुत फायक थे। इनको शेर व शायरी ने इनका शौक बना दिया सबका, शेर व शायरी से दिलचस्पी लेते थे, वजह ये थी कि इनके जिंदगी का तर्ज ऐसा था, कोई काम का अच्छा ही नहीं, बस वक्तन फोक्तन लड़ने का काम था और कोई इनका काम ही नहीं था, इसलिए कि दुकानदारी नहीं करते थे लोग, और यानी सौदा फरो करना ये कुछ नहीं था, और कोई मुलाजमत नहीं थी, तो बस हर शख्स जो तीसरा खजूर के बागात थे और जो आवाज का काम था, यानी बाहर से माल लाना बाहर पहुंचा देना, और खाली सारा वक्त इनका खाली रहता था। अब जो वक्त खाली रहता है तो इंसान है, उसका दिमाग मुअत्तल तो होता नहीं, इंसान सोचता भी है सोचता है, उसका दिमाग फारिग रहता है। लेकिन ये कि यूँ इंसान दिमाग उसका मुअत्तल नहीं होता, अब बैठा खाली बैठा रहेगा तो क्या करेगा, सोचता रहेगा। तो इनको शौक हो गया शेर व शायरी से, अब वो शेर व शायरी करते करते उसमें इनका शौक बहुत ऊँचा हो गया, बहुत ऊँचा हो गया। मैं ऐसी इस तरह बात करना कि असर पड़े दूसरे पर, इसमें उन्होंने कमाल हासिल कर लिया। और शौरा ने ये बात शौरा के कलाम की वजह से इनके यहाँ ये बात बहुत पैदा हो गई, तो ये कलाम की तासीर से बहुत मुतासर होते थे, और ये समझते थे कि हम तो ज़्यादा फंसी और बली और दुनिया में कोई नहीं है, हमारी जबान जितनी फंसी और बली है कोई जबान नहीं, अल्लाह ताला ने उसी को मौजूदा बना दिया, यानी उसी क़रामीर को ऐसी जबान नाजिल फरमाया कि जो इंसानी ताकत से ऊपर थी। और मौजूदा आमतौर पर उसी में आता है जिसमें वो कौम कमाल रखती हो, इससे पहले की कौम में यही हुआ तो उस कौम में जो कमाल होता था वो मौजूदा उसमें आता था, इसलिए कि जो साहिब कमाल है वही कमाल को समझ सकता है, जो कमाल नहीं रखता वो क्या समझेगा कि ये कमाल इस चीज़ में कमाल ही नहीं। जिससे आदमी वाकिफ नहीं तो कह नहीं सकता कि ये चीज बहुत अच्छी है या बहुत बुरी। जो हो वाकिफ वही कह सकता है। एक डॉक्टर बता सकता है कि तुम्हारा मर्ज जो है इसमें ये खराबी है, तुम्हारा मर्ज ऐसा है कि इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन एक आम आदमी तो नहीं कह सकता कि इस मर्ज से कोई इलाज नहीं, इसलिए कि वो हम रास को जानते ही। तो ये अरब जो थे वो कलाम की जो ताकत है उसको खूब अच्छी तरह महसूस करते थे और मुतासर होते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा कलाम नाजिल फरमाया ये जो इंसान की ताकत से जाहिर थे, और सिर्फ नाजिल ही फरमाया बल्कि ये कहा कि अगर तुम्हें यकीन ना आता हो एक तुम इस जैसा कलाम पेश करके दिखा दो, तुम में से बड़ा बड़ा शायर हो बड़ा बड़ा कमाल इस तरह का कलाम लाओ हमारे सामने, मालूम हो जाएगा कि तुम तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कहे कि हम ला सकते हैं ऐसे कमाल। अनेक बड़े बड़े शोरा थे जिनका डंका बजता था जिनके कलाम पर लोग झूमते थे और जिंदगियां बदल जाती थी लोगों की दो चार शेर से, इसके वाकयात हैं। लेकिन कुरान मजीद ने उनको जो चैलेंज किया लाओ एक सूरे ले आओ चंद सूरे ले आओ चंद आयात तुम्हें दिखा दो तो मालूम हो कि तुम कुछ। अब उनका खुद वो और करने लगे कि इस कलाम को हम क्या कहें जो हमारे ताकत से बाहर है, इसको उनका इसको हम कहेंगे शायरी है। तो उसने कहा शायरी हम शायरी से हम खूब वाकिफ हैं, शायरी से वो शायरी नहीं है। उनका ये काहिनों का कलाम है, काहिन होते थे जो फकीर किस्म के लोग होते थे लेकिन वो किस्मत की बात बताते थे, पेशा था उनका। और अरब जो थे वो किस्मत की बात पूछने के आदि थे, कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो जाके वो काहिन से पूछते थे कि हम ये काम करने जा रहे हैं आपकी क्या राय है आप, तो वो ऐसा जुमला बोलते थे जो ऐसा मुकफ़ा होता था और जिसके दो मतलब हो सकते थे, इस तरह अपना काम चलाते थे और वो बार सही हो जाता था कहा के हाँ या नहीं कह दिया कुछ। तो उनका कलाम एक अलग शायरी से कुछ मिलता जुलता था लेकिन शायरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं ये काहिनों का कलाम है, तो उनका दूसरे ने कहा कि काहिनों का कलाम जानते हैं ये काहिनों का कलाम, तो फिर ये क्या है ये कलाम, इसको हम क्या नाम दें इस कलाम को कि जो न शायरी में आता है न नसर में आता है न काहिन है। उनका कुछ नहीं हम ये कहें लोगों से कि तुम इस कलाम को न सुनो, इसलिए इस कलाम का असर ये पड़ता है कि शौहर बीवी से जुदा हो जाए तफरीक हो जाती है, यानी मुसलमान हो जाएगा तो जुदा हो गया। तो इसी को समझ रहे थे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने ये कलाम इस कलाम को उतारा, एक तरफ था नबी को तैयार किया उनके जरिए से अल्लाह ताला का पैगाम आया और दूसरे कलाम नबी के जरिए से। अब उसको न मानना दो तरफ से ये दीन मजबूत था, एक तो नबी के जरिए से आया सच्चे आदमी के जरिए से और दूसरे ये कि अल्लाह के कलाम के जरिए से आया। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ उसको बताता है कि इन्नहु लतंजुल रब्बिल आलमीन, ये तुम्हारे रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, यानी इसमें जो कोई बात कही गई है उसको ये समझो कि ये इंसान का नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आया है, यानी हुक्म की हैसियत रखता है। और किसका हुक्म? अल्लाह ताला का हुक्म। तो इसको जो बात तुमसे जो कही जा रही है इसमें तुम धोखा न खाओ, इसमें तुम गलती न करो वरना तुम भुगत जाओगे। ये इंसान की तरफ से धमकी नहीं है, इंसान की तरफ से तुम्हें डराया नहीं जा रहा है, तुमसे जो कहा जा रहा है वो हो रहेगा। अगर तुमसे कहा जा रहा है कि तुम न माना तो जहन्नम में जाओगे, समझ लो जहन्नम में जाओगे, उसको मजाक न समझो, उसको हल्की बात न समझो, ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई बात है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है, इसको अल्लाह का हुक्म समझो। अल्लाह ने तुमको मुतनब्बे कर दिया है कि बात अगर न मानोगे तुम फिर भुगतोगे सजा पाओगे और उस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फरमाया ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, इसको तुम मजाक न समझोगे, अल्लाह ने एक कर्म किया कि अपने कलाम के जरिए से तुमको समझाया है, वरना अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं थी। تو کوئی بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تو انہیں اس کو ماننا پڑتا. تو نزل به روح الامین, اور پھر یہی نہیں کہ اللہ کا کلام اتارا ہوا ہے بلکہ اس کو اللہ کے بہت بڑے فرشتے روح الامین کے ذریعے سے آیا ہے, حضرت جبریل لے کے آئے ہیں. جبریل جو فرشتوں کے بہت بہت اعلیٰ مقام پر تھے, تو روح الامین سے اس کے اشارہ جبریل کی طرف ہے جس کو روح الامین لے کر آئے. یہ کلام یوں ہی نہیں آیا کہ کوئی یوں ہی دل میں گزار دیا گیا ہو, بلکہ باقاعدہ جیسے کوئی دستاویز کوئی تحریر بھیجی جاتی ہے, خط آئے باقاعدہ مہر زدہ خط, تو فرشتے لے کر آئے اللہ قلب کا لے تو گناہ منظرین, اور یہ تمہارے دل کے قلب پر اتارا گیا. قلب اتارنے کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کو بھی مطمئن کیا گیا, تمہارے دل کو اس میں دل کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا. لے تو گناہ منظرین, اور مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کو ڈرا دو, تم ہو ڈرانے والوں میں سے, یعنی تم لوگوں کو ڈرا دو اس بات سے کہ ان باتوں کو نہ مانو گے تو تم کو سخت سزا ہوگی. یہ ڈرا دو لوگوں کو, ہم یعنی لوگوں کو مجبور نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کر رہے ہیں, مجبور کر سکتے ہیں, چاہیں تو سب کو مسلمان بنا دیں, سب کو مومن بنا دیں, لیکن ایسا نہیں. دل سے مانو تو مانو, نہیں مانتے دل سے تو پھر تیار رہو اس کے لیے کہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور تم کو آخرت میں تم کو سزا ہوگی. اور جبر نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں, جبر نہیں ہے, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے, اگر تم نے نہیں مانا تو سزا ضرور پاؤ گے. اور اس لیے تمہارا اپنے دل کو تم مطمئن کرو, اس لیے کہ سارے قرائن موجود ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, فرشتہ لے کر آیا ہے اور ایسے سچے نبی کے ذریعے سے تم کو بات پہنچی ہے, اور کلام بھی ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ اس کو سنتے ہی تم متاثر ہو, ہر شخص متاثر ہوتا ہے, چند آج کوئی سن لیتا ہے تو ایمان لانے میں مجبور ہو جاتا ہے. یہ تین گویا کہ اس کی مضبوطی, اس کلام کی مضبوطی کی دلائل ہیں, اس کے بعد تم نہ مانو گے تو کیسے. اور پھر ایک اور دلیل بھی آگے آ رہی ہے, اور وہی نو لفیظ بری لین, تو یہ کلام نازل کیا گیا تاکہ رکون من المنظرین, تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہوں, یعنی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرا دیں اس بات سے کہ اس پیغام کو اگر نہ مانو گے تو سزا ہوگی. اور بلسانی عربی معین, اور عربی زبان میں ہے, اور عربی فصیح عربی میں ہے, ایسی عربی کو جو کھول کے بیان کر دے, ایسی عربی میں ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اور وہی نو لفیظ زبری الاولین, اور مزید یہ ہے کہ جیسے پہلے صحیح آسمانی نازل ہوئے ہیں پہلے کے انبیاء پر, ان میں یہ موجود ہیں, یعنی اکثر باتیں دوسرے صحیفے میں آئی ہیں. قرآن میں جو باتیں ہیں وہ کوئی الگ سے نہیں ہیں, وہی باتیں ہیں جو دوسرے صحیفوں میں آ چکی ہیں, لیکن قرآن میں زیادہ جامع طریقے سے اور زیادہ مکمل طریقے سے ہیں, ورنہ یہ وہی چیزیں ہیں, وہی پیغام ہے, وہی باتیں ہیں, وہی ہدایات ہیں جو اس سے تورات میں اور انجیل میں بیان کی جا چکی ہیں. اولم نکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, فرمایا کہ کیا یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ دلیل اور نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس کو جانتے ہیں, اس لیے وہ تورات کے پڑھے ہوئے ہیں, تورات انہوں نے پڑھا ہے, قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تورات میں کہی جا چکی ہیں, تو تورات ہی کی باتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہیں, یعنی تورات بھی اللہ کے کلام اللہ کا کتاب ہے اور یہ بھی ہے, تو فرق تھوڑی ہوگا, اللہ کی بات ایک ہی بات تو ہے, تھوڑی کہ اس میں دوسری ہوگی اس میں دوسری ہوگی. تو اور یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں جانتے ہیں, اور بنی اسرائیل وہاں موجود تھے بنی منوا میں اور شمالی حجاز میں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا کہنا ہے کہ تم اگر تمہیں اپنے ذرائع سے یہ بات یقین میں نہیں آتی تو بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو, وہ بتائیں گے کہ تورات میں یہ سب موجود ہے, کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, جو قرآن سے کہا جا رہا ہے وہ پکی بات ہے, اور سمجھ لو کہ اس سے انحصار ہے, یہ نبی ڈرا رہے ہیں تم کو اس بات سے کہ تم اس میں غلطی نہ کرو, اور اس میں اگر تم نے دیر کی یا غلطی کی تو نقصان اٹھاؤ گے. تو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اس کو, ولو نزلنا علی بعض العالمین فقرأوا علیہم ما کانوا بہ مؤمنین. تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو عربی زبان میں اس لیے بھی اتارا کہ تم سمجھ لو اس بات کو کہ واضح طریقے سے معلوم ہو جائے, اور یہ کہ ہم دوسری زبان میں اتار سکتے تھے, عجمی زبان میں اتار سکتے تھے, لیکن عجمی زبان میں اگر کلام اتارا جاتا تو تم مانتے اس کو, اگر تم اور رہا تم تکلف ہوتا کہ یہ دوسری زبان میں ہے, ہم نے کہاں تک صحیح. تو اگر ہم عجمیوں کی زبان میں بعض عجمی زبان میں اتارتے اور وہ پڑھ کے تم کو سنایا جاتا ماں کان وہی ممنی, تو پر یہ لوگ بالکل ایمان نہ لاتے. تو ہم نے تو ایمان لانے کے لیے جو اتنے ذرائع ہیں وہ سب کر دیے تاکہ تم شبہ میں نہ پڑو, لیکن اس کے بعد ہی تم نہ مانو, یہ تو تمہارے لیے بہت خطرے کی بات. پہلے علی کا سلک نہ ہو قلوب المؤمنین, فرمایا کہ اور یہی بات ہے جو ہم نے ان کے دلوں میں اتار دی, ان مجرموں کے دلوں میں اتار دی. یعنی یہ کہ قرآن بھی اتنا بلیغ ہے اور بات اتنی پکی ہے, پھر بھی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کے دل تیار نہیں ہو رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے, جو لوگ انکار کر رہے ہیں. تو دلوں میں ہم نے بٹھا دیا, یعنی ہم نے دلوں تک یہ بات پہنچا دی کہ صرف زبانی رہے اور ان کا معاملہ صاف ہو جائے, یا ایمان لانے یا کافر. دل میں جو بات بیٹھ جائے گی اس کو ظاہر ہے کہ وہ اصلی ہے, تو یہ نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کافروں کے زمرے میں یہ داخل ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس کو ان کے دلوں تک پہنچا دیا اس بات کو کہ سچی بات کہی جا رہی ہے, تم نہیں مانتے نہ مانو. آدمی سچی بات کو کب نہیں مانتا, جب اس کا مفاد ہو, مفاد اس کے خلاف ہو تو وہ نہیں مانتا, سمجھ رہا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے ہم سے یہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن آن یہ ہے کہ ہم مان لیں گے تو گویا کہ ہم چھوٹے بنیں گے, ہم چھوٹے نہیں بن سکتے. غرور آدمی میں تکبر کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری توہین ہے اس میں, ہم کیا چھوٹے ہیں ان سے, کیا ان سے کم جانتے ہیں, یہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے. تو ہم نے ان کے دلوں تک یہ بات پہنچا دی, اب یہ جن کے دلوں تک بات ادھر پہنچ گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ چاہے کچھ کر ڈالا جائے, چاہے فرشتے دوسری جگہ آیا ہے کہ اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ اوپر سے آسمان سے نازل ہو کر بات کرے تو بھی نہیں مانیں گے, یہ جب ان کا دل تیار نہیں ماننے کے لیے تو کیسے. تو اگر وہ کسی اجمی صحیح اجمی زبان یہ ہوتا تو یہ بالکل ایمان نہ لاتے. اور کلالی کا سلکنا جو قلوب المجرمین, اس طرح ہم نے ان مجرموں کے دلوں میں اس کو ڈال دیا. لا یؤمنون بھی حتی یروا العذاب الالیم, یہ وہ ہو گئے ہیں کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, حتی یروا العذاب الالیم, حتیٰ کہ دردناک عذاب ان کے سامنے آ جائے گا, دیکھیں گے دردناک عذاب کو آتے ہو, اس وقت تو ان کے سمجھ میں آئے گا کہ بات صحیح کہی گئی تھی, اور اس وقت ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم مانتے ہیں. فرمایا کہ یہ اس طرح تک نہیں مانیں گے, ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو, حیات یا ہوں بختن ہوں لائشون, اور وہ عذاب جو ہے دردناک اچانک آئے گا, یہ غفلت میں ہوں گے, اپنے مزے اڑا رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو ناکام بنا دیا, ہم نے ان کی بات نہیں مانی, ان کو فیل کر دیا, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اچانک عذاب. اس میں ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی, جس آئے گا تو بس آ گیا وہ ایک حتمی حیثیت سے آ گیا, اب تم کچھ نہیں کر سکتے, اب کچھ نہیں کر سکتے. تو ڈرو اس بات سے کہ اچانک جب عذاب آئے گا تمہاری عقل حیران رہ جائے گی, پھر اس وقت تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا. اسی کے لیے تم کو پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ مان لو, اور تم پر جبر نہیں کیا جا رہا, لیکن تم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر نہیں مانا تو بہت تم خطرے میں ہو, اور تم نہیں مان رہے ہو تو دیکھو گے اس وقت تمہیں سمجھ میں آئے گا, اور مانو گے جب عذاب تمہارے سامنے آ جائے گا. یلو عذاب سجاتے ہوں بخت, عذاب جو آئے گا تو اچانک آئے گا, اور جو وہ ملائے شروع اور ان کو احساس بھی نہیں ہو سکے گا, سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ عذاب آ رہا ہے, عذاب آ گیا. بس اب کیا کر سکتے ہو, شور بھی اس کا نہیں ہوگا. بھیا کوئی حل نہ ہونا, اب اس کا یہ کہیں گے کہ کیا ہم کو کوئی مہلت مل سکتی, ہم تیار ہیں, ہم مان لیں گے. اب یہ عذاب تھوڑا مؤخر کر دیجیے, آپ ہمیں موقع دیجیے کہ ہم عذاب سے بچنے کے جو کہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ عمل کر لیں, ہم بات مان لیں. حل کہیں گے حل نہ ہونا ضرور, کیا ہم کو مہلت, ہم کو مہلت دی جائے گی, مہلت دینے والوں لیے جانے والوں. اب ہم عذاب یہاں سے جلوں آتا ہے کہ ہاں اب کہہ رہے ہو, اور پہلے جب اس وقت عذاب اتنی جلدی کر رہے, نبی جب تم سے کہتا تھا کہ عذاب آ جائے گا, لاؤ عذاب لاؤ عذاب, مذاق بنا رکھا تھا تم نے, اس وقت تم جلدی کر رہے تھے عذاب لانے کی. اب عذاب آ گیا تو اب کیا کر سکتے ہو, اسے تم خود جلدی کر رہے تھے. فرمایا کہ افلا اب عذاب نہ استعجلون, ہمارے عذاب کے متعلق جلدی کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ عذاب کیسا سخت ہوگا, عذاب کیا چیز ہے, آئے گا تو کیا تمہاری حالت بنے گی. اس نے کھیل بنا مذاق بنا رکھا ہے کہ نبی تم سے کہتا ہے کہ بھائی ڈرو, عذاب آ جائے گا اگر تم نے بات نہیں مانی اور تم نے عمل نہیں کیا, اپنی اصلاح نہیں کی, ایمان نہیں لائے, تو آخر میں اور تم اسی پر بھر گئے تو عذاب آئے گا. لاؤ عذاب دکھاؤ, عذاب بار بار نبی کو تم عذاب لانے کے لیے کہتے ہو, جلدی کرتے ہو. افرائے تہیں مرتا نہ ہوں سے نیند سے مجا ہوں ماں کا ہوں ماں ہوں ماں کا ہوں مرتا ہوں. فرمایا کر دیکھ رہے ہو تم کہ ہم اگر ان کو برسوں زندگی کا مزہ اور لطف دیں, آرام کی زندگی اور مزے کی زندگی ہم ان کو برسوں دیں, اور پھر ان کے پاس یہ جو جو جو, جو پیشین گوئی کی گئی ہے ان کے پاس آئے, یعنی عذاب آئے, ماں قانون وجود جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ مانے تو تم کو عذاب سے پھر یہ چیز پیش آئے گی, تو ماں اونان ہوں ماں قانون بچاؤں, تو یہ جو مزے اڑا رہے تھے یہ ان کے کام نہیں آئے گا. جو بہت مزے اڑا رہے تھے, زندگی کے لطف لے رہے تھے اور ٹھک ٹھکا کر رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا, ان کی بات نہیں مانی, یہ سب ان کو یہ خواب بن جائے گا اور یہ ان کا کام نہیں آئے گا. یہ عذاب کو روک نہیں سکیں گے, عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ زندگی جو میں لطف کی زندگی گزاری تھی اس کی کیا حیثیت تھی. عذاب کی شدت دیکھ کر پھر وہ سارے راحت بھول جائیں گے جو ان کو زندگی کی راحت تھی, جیسے مزے کر رہے تھے, وہ سب بھول جائیں گے. اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جو آدمی عذاب دیکھے گا تو اپنی زندگی کی ساری راحتیں بھول جائے گا, وہ کہے گا ہم نے کوئی ہمیں راحت نہیں حاصل ہوئی. وہ خوف جو عذاب کا ہوگا وہ بھلا دے گا, سارے مزے جو زندگی میں آدمی نے اڑائے ہیں وہ سب ذہن سے نکل جائیں گے, اور کہے گا نہیں ہمیں کوئی زندگی کوئی مزے زندگی میں کوئی مزہ ملا ہی نہیں. اس لیے وہ خوفناک عذاب اس کو دیکھ کر ایسی حیبت تاری ہوگی کہ اپنی دنیا کی زندگی کی جو راحتیں ہیں سب بھول جائے گا. تو فرمایا کہ ماں قانون متعاون وہ کام نہیں آئے گا, جو انہوں نے مزے اڑائے ہیں زندگی میں وہ اس وقت کام نہیں آئے گا. عذاب کے سامنے ایسے بے بس ہوں گے. اور فرمایا کہ عما الگ نام خریت اللہ منظرون, اور ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے, آتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا تو یوں ہی نہیں ہلاک کر دیا, بلکہ پہلے ڈرانے والے بھیجے, اس بستی میں ڈرانے والے بھیجے, ڈرانے والوں نے پورا کام اپنا انجام دے دیا, ان کو ڈرا دیا آخرت کے عذاب سے, اس کے بعد نہیں مانے تب ہم نے ہلاک کیا. ایسا نہیں ہے کہ غفلت میں یا ناواقفیت میں ہم نے عذاب بھیجا, نہیں, اچھی طرح سمجھ گئے وہ بات کو, اور جس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. نبی نے اتنے مرتبہ کہا اور مختلف طریقوں سے کہا, ڈرایا کہ بھائی تم لوگ ہم تمہاری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں, یہ بات اللہ کی طرف سے ہے, اس میں تم شبہ نہ کرو, اگر تم نے ایمان نہیں لائے تو انجام تمہارا بہت برا ہوگا, عذاب آئے گا, اور اس وقت بھی عذاب آ سکتا ہے اگر تم نے زیادہ گڑبڑ کیا. لاؤ عذاب دکھاؤ عذاب. فرمایا کہ اس تو پھر زندگی کے لطف راحت جو ہے وہ معنی نہیں بنیں گی, ہائے نہیں بنیں گے, عذاب تو عذاب آئے گا, عذاب آ جائے گا تو آ جائے گا. اور اسی ایک قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ کہ عذاب جب آتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا ہے, سوائے قوم یونس کے, اللہ تعالیٰ فرمایا سوائے قوم یونس کے ان کا تو یہ ہوا کہ ان کا عذاب واپس چلا گیا. حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح انتظار کرتے تھے, ڈراتے تھے تو کہ عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا, تو وہ کہتے ہیں لاؤ عذاب, اتنی مدت ہو گئی کہ شرم سے آئی. پھر جب عذاب آیا ان کے غیر موجودگی میں آیا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر خونی بادل آ گئے ہیں, جیسے آگ نظر آ رہی ہے وہاں بادلوں میں, وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے کہ جو یونس کہہ رہے تھے. بس وہ ان پر اللہ توفیق دی, سب سجدوں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے اور توبہ کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس کو, وہ چل گیا. اتنا قوم یونس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا عذاب واپس گیا, ورنہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ عذاب آنے کے بعد واپس نہیں جاتا, اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی. چنانچہ فرعون کے متعلق بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو تم تو اچھی طرح جانتا ہے, اس نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے نبی پر, اب نہیں, وقت گزر چکا. اس لیے یہ ہے کہ سکرات میں پھر سکرات جب شروع ہو جائیں تو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی, توبہ اس سے پہلے جب آ جائے اللہ کا حکم تو اب اللہ کا حکم واپس نہیں جائے. تم کو بہت سمجھا دیا گیا, تم کو بہت ڈرا دیا گیا تھا اور اچھی طرح تم کو بتا دیا گیا تھا, پھر بھی تم نے نہیں مانا, تو اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. فرمایا کہ وما ہلکنا من قرية إلا ولها منذرون, ہم نے جب بھی جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے اس کے ڈرانے والے ہم نے وہاں بھیجے تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور سمجھ جائیں. ذکر اور یہ کیوں, یاد دلانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے کہ توجہ کر لو, یہ معاملہ معمولی نہیں ہے, تمہارا دنیاوی معاملہ نہیں ہے جس کی تم تلافی کر سکتے ہو. تم دنیاوی غلطی کرو گے اس کی تلافی کر سکتے ہو, دنیاوی نقصان کی تم تلافی کر سکتے ہو, لیکن یہ اللہ کے معاملے میں تمہاری نہیں چلے گی, نہیں مانو گے اور اسی پر تمہارا خاتمہ ہوگا تو پھر تم اسی پر پڑو گے. یہ توجہ جہانی کے لیے ہوا, عما کننا ظالمین, ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں, یوں ہی ہم کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیں, کسی کو بھی ہم مصیبت ڈال دیں, ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم پورا سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, ہم ظلم نہیں کرتے. ہم عذاب جو بھیجتے ہیں تو عذاب کے پورے دلائل ہوتے ہیں, عذاب کا جو واجب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بار بار کہا جا چکا ہے دیکھو یہ ہوگا, دیکھو یہ ہوگا, دیکھو یہ ہوگا, پھر بھی تم نہیں مانے تو کیا ہے. وما تنزلت الشیاطین ما یملون وما یستطیعون, فرمایا کہ یہ جو پیغام ہے دین کا ایمان کا, یہ شیطان لے کر نہیں آئے ہیں, اور شیطانوں کو کہ استطاعت میں ان کے لیے یہ ان کی سطح کی چیز بھی نہیں ہے, اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ اس لیے فرمایا کہ عربوں میں ایک یہ تصور تھا کہ غیب کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں, اور شیطان کے ذریعے سے ہم کو فائدے اور نقصان ہوتے ہیں. شیطان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی جگہ شیطان کو انہوں نے بنا لیا تھا, اور شعرا تو یہ کرتے تھے کہ اچھا کلام ہو تو کہتے ہیں, اچھا کلام نہ کہہ سکیں کسی وقت کہتے ہیں ہمارا شیطان اس وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, اور اچھا کلام ہو کہ شیطان نے ہم کو یہ کلام کرے, تو شیطان کو بھی انہوں نے ایک خدائی درجہ دے رکھا تھا. اللہ سمجھتا ہے وہاں یہ شیطانوں کا کام نہیں ہے, تم لوگ سمجھو کہ یہ جو کلام آیا ہے, دین آیا ہے, یہ ان شیطانوں کی طرف سے جن کو وہ مانتے تھے شیطانوں کو, ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور نہ شیطانوں کی طرف سے. اس لیے کہ انسان جمعون شیطان جو ہیں وہ سننے کے لائق ہی نہیں ہیں, ان پر اللہ نے اسے محروم کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں اور مانیں. واخر اللہ.